एक महिला सब मिलकर सलावत पढ़ें।
اور بصیرت دینی کا معنی
اور پھر بصیرت سے ہم حاصل کیا کرتے ہیں، بصیرت ہماری زندگی میں کون سے فوائد پہنچاتی ہے. ان فوائد میں سے کل جن دو فوائد کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک یہ کہ بصیرت دینی انسان کو حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے کا شعور ادا کرتی ہے، انسان حق کو حق پہچانتا ہے، باطل کو باطل پہچانتا ہے. اور گزشتہ اقوام میں ابتدائے اسلام سے لے کر ایک مشکل جو مسلمانوں کے لیے رہی وہ حق اور باطل میں فرق پیدا کرنا تھا. اگر مسلمان ہر زمانے میں بصیرت کے ساتھ نہیں بسر کرتے تو کہیں اہل حق تنہا رہے، اور اگر حق اور باطل کو ملایا نہ جاتا اور لوگوں کے لیے حق مشتبہ نہ کر دیا جاتا تو یقیناً یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی. اور غفلت کا تعلق جس کے متعلق عرض کیا تھا کہ بصیرت کے مقابلے میں جو عنوان قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ غفلت ہے. غفلت کا تعلق کسی ایک خاص زمانے کے ساتھ نہیں، جیسے بصیرت کی ضرورت ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے ہے، ویسے غفلت کا تعلق بھی کسی ایک زمانے کے ساتھ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس زمانے کے لوگ غافل تھے، آج کے لوگ بابصیرت ہو گئے ہیں، آج بھی لوگ اس مشکل میں گرفتار ہیں، آج بھی ان کے لیے حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آج بھی بعض اوقات لوگ شاید گزشتہ کے لیے بعض اوقات قضاوت کر لیتے ہوں، اور ہم آسانی سے بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تبرع کرنے والے ہیں، ہم تو بیزاری اختیار کرنے والے ہیں، ہر وہ شخص کے جو حق پہ عمل نہ کرے ہم اس سے بیزاری اختیار کرتے ہیں. لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں ہم حق کو پہچان لیتے ہیں؟ کچھ تاریخ کے معاملات کو ہم نے سمجھ لیا، ان کے متعلق ہم نے بیزاری کا اظہار کیا، مکتب تشیع تولا اور تبرع کا مذہب ہے، ولایت کا مذہب ہے، برات کا مذہب ہے، مجلس کا اور عزاداری کا ایک سب سے بڑا مقصد تولا اور تبرع ہے، اظہار محبت ہے اور اظہار برات. ہم عزاداریوں میں شرکت کرتے ہیں، ہم جلوسوں میں نکلتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک محبت کا اظہار ہے، ایک برات کا اظہار ہے. لیکن یہ محبت اور برات کسی ایک خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. یعنی ہم نے مثلا گزشتہ چند لوگوں کے متعلق ایک دو تین مثلا کسی کا بھی نام ہم نے لے لیا اور ان سے برات کا اظہار کر دیا، پھر اس کے بعد ہمارا مسئلہ حل ہے، ہم ہمیشہ کے لیے حق پہ ہوئے اور ہم نے باطل کو مکمل طور پر پہچان لیا. نہیں، ایسا نہیں. اگر حق ہر زمانے میں رہنے والا ہے اور اگر باطل بھی ہر زمانے میں رہنے والا ہے تو مومن کے لیے ضروری ہے ہر زمانے میں حق پہچانے اور ہر زمانے میں باطل سے برات کرتا ہے. اگر یہ ہمارا جواب نہ دے تو یہ مجالس ایک زندہ عمل نہیں ہے، یہ مجالس بابصیرت عمل نہیں. پھر ہم ایک تاریخ کو دہراتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں مجالس یعنی ایک تاریخ کو عبور کرنا، کچھ واقعات کو سنانا، لہذا ہم نے اسٹینڈرڈ بنا لیے، مجالس کا بھی اسٹینڈرڈ بنا لیا، ایک اسٹینڈرڈ ہے ہمارا. ہم آتے ہیں مثلا ایک ٹائم ہے ہمارا آنے کا، اس سے پہلے مثلا ایک عمل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا عمل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تیسرا عمل کیا جائے گا، پھر چوتھے عمل کے بعد خدا حافظ. اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ حقیقت ندی ہے، ہماری عزاداری ان تین چار چیزوں میں محدود ہو کر رہی ہے. یعنی ہم نے امام حسین علیہ السلام کو ان تین چار چیزوں میں محدود کر کے اس کے بعد ہم خدا حافظ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی دس دنوں کے بعد ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوگی. بس اوقات ہم سلام کے ذریعے بھی اور بعض برسیوں کے ذریعے بھی ہم کہتے ہیں کہ الوداع الوداع یا حسین، انشاءاللہ اگلے سال آپ سے ملاقات. پھر حسین کوئی ایسی ذات ہے جس کو کبھی الوداع کہا جا سکے؟ کیا اہل بیت اطہار کوئی ایسی ہستیاں ہیں جن سے انسان جدائی اختیار کر سکے، مگر وہ زندگی زندگی ہے جس میں حسین زندہ ہو، ہر وہ زندگی جس میں حسین زندہ ہو وہ موت ہے، زندگی نہیں۔ اگر حسین کو جدا کر دیا جائے زندگی سے، زندگی زندگی نہیں رہے، اور حسین وہ ذات ہے جس نے ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھایا، حسین نے ہمیں بندہ ہونا سکھایا ہے۔ اگر زندگی میں بندگی چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ ہو، دامن حسین کے ساتھ ہمیشہ وابستہ۔ سلوات پڑھیں، بس نہ حق کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ ہے نہ باطل کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ ہے، ہر زمانے میں باطل سے بیزاری ضروری ہے، ہر زمانے میں حق کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ حق مختلف روپوں میں ہو سکتا ہے، مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ہر شکل حق کی قبول کرنا ضروری ہے، اور باطل مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے، ہر شکل باطل کی اس سے بیزاری ضروری ہے۔ اگر ایک مومن باطل کی ہر شکل سے بیزاری اختیار نہ کرے تو یہ مومن نہیں بنتا ہے، مومن ہوتا ہے کہ جو باطل کی ہر شکل سے بیزاری اختیار کرے۔ یہ دیکھیں، کل میں نے حق کی مثال پانی کی ساتھ دی، وہ پانی سمندر کا ہو تو بھی پانی ہے، پانی دریا کا ہو تو بھی پانی ہے، پانی نہر کا ہو تو بھی پانی ہے۔ اب مطلب پانی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پانی چلتا ہوا پانی، ایک ٹھہرا ہوا پانی۔ حق کی مثال بہتے پانی کی طرح، حق ہمیشہ بہتے پانی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ بہتا ہوا پانی پاک بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے، اور پاکیزہ بھی کرتا ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ اگر حق وہ شے ہے کہ جو بہتے پانی کی طرح خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کرنے والی بھی ہے، تو جو اہل حق ہیں چونکہ حق پہ عمل کرتے ہیں ان کی مثال بھی اس بہتے پانی کی طرح ہے، وہ خود بھی پاکیزہ ہے اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ اگر ہم نے امیر المومنین کے متعلق کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، جیسے امیر المومنین اپنی زندگی میں خود مجسمہ حق بن جاتے ہیں، تو ان کی مثال بھی پانی کی مثال ہے، جیسے سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے ویسے علم و معرفت کا یہ سمندر بھی دنیا میں ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، ویسے اہل بیت پاک بھی ہیں، پاکیزہ کرنے والی ہستیاں بھی ہیں۔ اہل بیت کے قریب ہوتا چلا جائے، اہل بیت پاکیزہ کرتی ہے، دلوں کو تطہیر دیتی ہے۔ لہذا ان ایام میں کوشش کیا کریں، زیارت عاشور کی تلاوت کریں، سید الشہداء کو یاد کریں، اپنے دل کا آغاز زیارت عاشور سے کریں، تاکہ دن بھر انسان مظلوم کی یاد نہ گزارے۔ اس زیارت عاشور کی بڑی فضیلت، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا فضیلت عمل ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی کے بعد وہ مرحلہ جو بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، ہمارے عظیم عارف آیت اللہ العظمیٰ بہجت اپنے استاد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ زیارت عاشور ایک عظیم عمل ہے جو اگر مومن اپنی زندگی میں اس کو جاری رکھے تو اس کی قبر کی پہلی رات اہل بیت اطہار اس کی مدد کے لیے آئے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ خواب میں اپنے استاد بزرگوار کو ان کی رحلت کے بعد دیکھا، تو میں نے اپنے استاد سے یہ پوچھا کہ استاد معظم یہ فرمائیے کہ اگر خدا متعال پھر دوبارہ آپ کو زندگی دے، اس دنیا میں اگر آپ تشریف لے آئیں تو وہ کون سا عمل ہے کہ جو آپ اس دنیا میں کرنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، اگر پروردگار مجھے دوبارہ ایک نئی زندگی دے دے تو میں اس دنیا میں بہترین عمل جس کو پسند کروں گا وہ زیارت عاشور کی طرح. اس لیے کہ جس دن میں قبر میں وارد ہوا اس دن مجھے احساس ہوا کہ زیارت عاشور کا مقام کیا ہے. اس لیے کہ زیارت عاشور نے مجھے رات کی پہلی تاریکی میں میری مدد کی. اگر مجلس کا آغاز بھی زیارت عاشور سے ہو سکے تو زیارت عاشور سے مجلس کا آغاز کریں. اس لیے کہ یہ ایام ایام آزاد ہیں, مظلوم کو یاد کرنے کے لیے صلوات پڑھنے آپ. لیکن یہ زیارت پڑھتے نہیں ہوئی, زیارت اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو جلا مل سکے, ہمارا رابطہ اہل بیت کے ساتھ رہ سکے. زیارت حقیقت میں وہ سرنامہ کلام ہے جس کے ذریعے ہم اہل بیت کو پہچانتے. زیارت صفات اہل بیت کو بیان کرتی, زیارت کمالات اہل بیت کو بیان کرتی. زیارت کے ذریعے ہم اہل بیت کے ان تمام عظیم کارناموں کی گواہی دیتے. اشہد انکم قد اقمت الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ, ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی اور آپ ہی نے زکات دی ہے. یعنی دنیا میں اگر نماز قائم ہے تو آپ کی وجہ سے, اور آج اگر زکات پائی جاتی ہے تو آپ کے وجود سے پائی جاتی ہے. بس ایک فائدہ بصیرت کا, حق اور باطل میں فرق پیدا کرنا. دوسرا فائدہ بصیرت کا, دوست اور دشمن کی شناخت. آج تیسرے فائدے کو عرض کرتا ہوں اگر آپ سب پہ کے سوال پڑھیں. عزیزان گرامی, مکتب تشیع باقی تمام مکاتب سے مختلف ہے. مکتب تشیع کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو دوسرے مکاتب میں اس حد تک والے, ایک خصوصیت مکتب تشیع کی ایسی خصوصیت ہے کہ جو دوسرے تمام مکاتب سے اس مکتب کو ممتاز کرتی ہے. اگرچہ ہر مکتب میں امامت اور ولایت کا تصور موجود ہے, لیکن وہ تصور امامت اور ولایت کا جو مکتب تشیع میں پایا جاتا ہے وہ کسی دوسرے مکتب میں نہیں پایا جاتا. اس لیے دوسرے ممکن ہے کسی کو فقہ کا امام مانتے ہیں, اپنے اعمال کا امام مانتے ہیں. ممکن ہے کچھ ایسے ہوں کہ جو بعض عقائد میں کسی کو اپنی زندگی کا امام مانتے ہوں. ممکن ہے کچھ ایسے ہوں کہ ایک شخص کو رہبر مانتے ہیں لیکن اس کو سیاسی زندگی میں رہبر مانتے ہیں, دینی زندگی میں اس کی رہبری کی قائل نہیں. لیکن مکتب تشیع بالکل مختلف مکتب ہے. مکتب تشیع میں امامت اور ولایت کا جو تصور ہے وہ کسی دوسرے مکتب میں نہیں پایا جاتا. مکتب تشیع میں جس امامت کا تصور ہے وہ ایسی امامت ہے کہ جس کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, جس کا تعلق صرف جنوں کے ساتھ نہیں ہے, جس کا تعلق صرف فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ مکتب تشیع میں ایسی امامت اور ولایت کا تصور ہے جس کا تعلق پوری کائنات کے ساتھ ہے. وہ اگر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کریں تو چاند بھی ان کے سامنے تسلیم نظر آتا ہے, سورج بھی ان کے سامنے تسلیم نظر آتا ہے. ہماری امامت وہ امامت ہے کہ جس کے سامنے کائنات کی ہر شے تسلیم ہو جائے, اس کو ہم امام کہتے ہیں. ہمارے نزدیک امامت اور ولایت کا تصور بالکل مختلف ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت اور ولایت ہر زمانے میں موجود ہے. کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں انسانوں کو ولایت سے جدا کیا جا سکے, امامت سے جدا کیا جا سکے. کوئی مکتب زندہ نہیں رہ سکتا ولایت کے بغیر, یہ ممکن نہیں. ایک مکتب کے لوگ رہبری کی تابع زندگی بسر کرتے ہیں, اور آئمہ علیہ السلام کا یہ مکتب ایک نظام ہے. میں اکثر یہ مجاز سے کہتا ہوں مکتب اسلام کو بعض اوقات دین کے طور پر تعبیر کیا گیا ہے, بعض اوقات مذہب کے طور پر تعبیر کیا گیا ہے. لیکن اسلام مذہب سے بھی بالاتر, دین سے بھی بالاتر,
اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک سسٹم قرار ہے، ایک ایسا نظام جو نظام حیات ہے، جو کسی ایک شعبے کو شامل نہیں ہے، یعنی ایسا دین کہ جو عقائد میں رہنمائی کرتا ہے، جو اعمال میں فطر میں رہنمائی کرتا ہے، جو اخلاق میں رہنمائی کرتا ہے، جو سیاسی زندگی میں رہبری کرتا ہے، جو اقتصادی رستہ بتاتا ہے، جو نظام میں حکومت دیتا ہے، ایک ایسا نظام کہ جو زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہو، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو انسانوں کو مصروف کر دے، آپ کچھ عمل انجام کیا کریں، آئیں مثلا نماز میں آئیں، پھر اس کے بعد آپ کچھ نافلہ ادا کریں اور کچھ مناسب کو انجام دینے کے بعد اسلام ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اسلام کو محدود اسلام دیا ہے، ایک کرسچینٹی جیسا اسلام، ایک اسلام ہے جس کو عیسائیت کی طرح لیا گیا۔ عیسائیوں نے کیا ہے کہ وہ جب چرچ میں چلے جاتے ہیں تو عیسائی، جب چرچ سے باہر آ گئے تو عیسائی ختم ہو گیا۔ یا انہوں نے مثلا بعض اوقات چرچ کے قریب کھڑے ہو کر وہ تین نشان بنا لیتے ہیں، اب نشان بنا لیے پھر اس کے بعد ہم عیسائی ہو گئے، اب اس کے بعد ختم ہو گئے، پائے کوئی دین نہیں۔ بس اوقات اسلام کی کچھ ایسی تعریف کی گئی، ایک ایسا اسلام بنایا گیا کہ جس کا تعلق یا مسجد کے ساتھ ہو یا امام بارگاہ کے ساتھ، جس میں کچھ نافلہ ادا کیے جائیں، جب شب قدر آ جائے اعمال کر لیے جائیں، جب شب عاشور آ جائے پھر کچھ اعمال کر لیے جائیں، کچھ نیاز دے دی جائے، کچھ تبرکات دے دیے جائیں، کچھ کہانیاں پڑھ لی جائیں، کچھ کہانیاں مولوی صاحب آ کر ممبر سے بیان کر دیں، کچھ کہانیاں گھروں میں پڑھی جائیں پڑھ لی جائیں، تو اس کو کیا سمجھا گیا؟ یہ دین نہیں، اللہ نے کہا دین اسلام یہ دین نہیں، دین اسلام ایک نظام ہے جو نظام حیات ہے، اور حیات کا تعلق ہر شعبے کے ساتھ ہوتا ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ انسان زندگی بسر کرے، زندگی کے تمام شعبوں میں تو تابوت کے تابع ہوں، لیکن جب مسجد میں آ جائیں مسلمان بنے، جب مجلس میں آ جائیں تو مسلمان بنے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو تابوت کے مقابلے میں قیام کرنے کو کہتا ہے، اگر مجلس امام حسین میں آنے کے بعد انسان تابوت کے مقابلے میں قیام نہیں سیکھتا ہے تو اس نے مجلس سے کچھ نہیں سیکھا ہے، اگر ظلم کے مقابلے میں قیام نہیں سیکھتا ہے تو اس نے آزاداری سے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ آزاداری کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے انسان ظالم کو ظالم سمجھے، مظلوم کو مظلوم سمجھے، ظالم کے مقابلے میں رہے، مظلوم کی حمایت میں رہے، یہ حکمت آزادی ہے، یہ مقصد آزادی ہے۔ سوال پڑھنے والا تو نظام، اگر اسلام اگر ایک نظام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، تو نظام کے لیے رہبری کی ضرورت ہوتی ہے، قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو مکتب قیادت کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، رہبری کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، اس کی کیفیت بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے۔ کہ کبھی آپ صحرا میں جائیں جہاں پہ لوگ ریوڑ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ایک چرواہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بکریاں ہوتی ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بکریوں کو چھوڑ دے، اپنے حال میں چھوڑ دے، تو بکریاں بھی منتشر ہو جائیں۔ لہذا پانچویں امام محمد بن باقر علیہ السلام زندگی میں ملتا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ کسی صحرا سے گزر رہے تھے، साथ अबू बसीर मौजूद थे। चलते चलते एक रेवण के करीब से गुजरे। रेवण ने हजरत ने देखा कि एक बकरी रेवण से जुदा हो गई। जब रेवण से जुदा हुई तो दूसरी बकरियों ने शोर मचाना शुरू किया। तो इमाम ने एक मरतबा अबू बसीर से मुखातिब होकर कहा, ऐ अबू बसीर, क्या जानते हो ये बकरियां क्या कह रही हैं? तो अबू बसीर का मौला, ये हैवानात की जबान समझना ये आपका काम है, हमें तो कुछ पता नहीं। अज़ीज़ाने ग्रामी, मासूम गुजार होती है हमारी, हमारे इमाम वो हस्तियां हैं कि जो मुख्तलिफ जबानों को तो समझते हैं, इंसानों की हर जबान को समझते हैं। जिस इलाके का आदमी जिस जबान में गुफ्तगू करे, हमारे इमाम उस जबान को समझते हैं, लेकिन वो फकत इंसानों की जबान को नहीं समझते बल्कि परिंदों की जबान को भी समझते हैं, हैवानात की जबान को भी समझते हैं। तो जब अबू बसीर ने कहा तो इमाम ने कहा कि फरमाते हैं कि अबू बसीर, ये बकरियां, वो जो बकरी एक जुदा हुई है उसको आप अपनी तरफ बुला रहे हैं, उसे पुकार पुकार के ये कह रही हैं कि रेवण से जुदा हो जा, इसलिए कि इससे पहले तेरी बहन जुदा हुई थी, उसको भेड़िए ने खा लिया, अब तू रेवण को छोड़ने जा रही है। जब कोई रेवण को छोड़ देता है तो वो हैवानात का मजहब बन जाता है, फिर भेड़िए उसको खा लेते। ये हजरत का ये कहना किस लिए था? इमाम ने क्यों ये बयान किया? क्या इमाम ये कहना चाह रहे थे कि इस रेवड़ में जो बकरियां हैं उनका ये उसूल है, उन्हें चाहिए कि वो वापस रेवड़ में आ जाए? नहीं, इमाम एक नुक्ते को अबू बसीर के लिए बयान करना चाहते थे। इमाम ये फरमाना चाहते थे कि ये बकरियां हैं बेजबान माल है, अगर ये भी रेवड़ से जुदा हो जाए तो इसको भेड़िया खा लेता है। ऐ अबू बसीर, बकरियों से भरकर जो इंसान है, जो इख्तियार रखने वाले हैं, जब ये भी रेवण से जुदा हो जाते हैं तो इनको भी भेड़िए खा लेते हैं, लेकिन बकरियों को खाने के लिए हैवान भेड़िए हैं, इंसानों को खाने के लिए इंसान भेड़िए हैं। खुदा इंसानों को खाने के लिए भेड़िए नहीं भेजेगा बल्कि इंसानों की शक्ल में भेड़िए भेजेगा। इंसान के दुश्मन में भेड़िया मौजूद है, आज भी भेड़िए मौजूद है, खाने के लिए तैयार है, लेकिन आप जब रेवड़ से जुदा हो जाएंगे तो भेड़िया आपको खा लेंगे। लिहाजा इस जमाने में क्या इमामत का निजाम मौजूद है या मौजूद नहीं? क्या इस जमाने में खुदा मुताल ने इंसानों के लिए कोई सिस्टम छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? हम तो कहते हैं हम तो इमाम जमाना की इमामत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। यकीनन ये जमाना उस हस्ती के दावे है कि जो बनी ये जमान है, उस हस्ती के दावे है जो जमीन और आसमान के दरमियान वास्ता है, उस हस्ती के दावे है कि जिसमें फरिश्ते नाज़िल होंगे, वो हस्ती जो शबे कदर की मालिक है, वो हस्ती जिसमें शबे कदर को फरिश्ते नाज़िल होकर इंसानों के आमाल उनसे लेते हैं, वो हस्ती के जो लोगों की कदा और कदर में इख्तियार रखती है, वो हस्ती जो हमारे आमाल को देखती है, जिसके पास दिन रात हमारे आमाल जाते हैं, वो जमाने का इमाम है। लेकिन क्या जमाने के इमाम ने हम इंसानों के लिए किसी निजाम को छोड़ा है नहीं छोड़ा है? सलावत पढ़े हम तो इमाम के नायबी में से एक का नाम मोहम्मद इब्ने उस्मान उमरी है। अगर ये नाम उमरी है तो इससे परेशानी नहीं हो जाना चाहिए, मुमकिन है बसाओ का बाद लोग गुजश्ता जमाने में किसी नाम के साथ मुंसलिक रहे हो, नाम से कोई मुहिम कोई अहम नहीं है, नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, को भी नायब है इमाम जमाने। चार नवायब में से चार जो कायम मुकाम थे इमाम के, उनमें से एक शख्सियत मोहम्मद इब्ने उस्मान उमरी। یہ فرماتے ہیں امام نے مجھے ایک توقیر کی. توقیر سے کیا مراد ہے؟ امام کا اپنے زمانے میں اپنے نائبین کے ساتھ رابطے کا خطوط کا رابطہ تھا. خطوط اس طرح کے ہوتے تھے جن میں امام خط لکھتے تھے اور خط کے آخر میں امام خود اپنے دستخط کرتے تھے. امام اس خط کو سٹیمپ کرتے تھے. یہ سٹیمپڈ خطوط جو امام کی طرف سے ان کے نائبین تک آتے تھے اس کو توقیر کہا جاتا ہے. یہاں بہت سی توقیات مختلف نائبین کے لیے امام کے زمانے میں موجود تھی. شیخ مفید کے لیے توقیات تھی, بہت سے دوسرے بزرگان دین کے لیے توقیات لکھی امام نے. ایک مدت تک امام نے اپنی غیبت کے لیے راہ ہموار کی تاکہ لوگ غیبت سے ہم آہم ہو جائیں, لوگوں کو غیبت میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ آ جائے. چونکہ یہ ابتداء غیبت تھی, ایک مدت غیبت صغرا تھی, پھر غیبت کبرا تھی. غیبت صغرا کا زمانہ اس لیے رکھا گیا کہ غیبت صغرا مقدمہ بنے غیبت کبرا کے لیے. اس غیبت صغرا میں امام نے اپنے نائبین معین کیے, پہلے ایک نائب, پھر دوسرا نائب, پھر تیسرا نائب, پھر چوتھا نائب. یہ بسا اوقات ہم عدد کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, 3-4. عدد کے ساتھ کھیلنا درست نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ایک عدد مسئلہ کہہ دیجیے 3 کا عدد برا ہے. 3 کا عدد برا نہیں. کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم 3 ہی کا کلمہ نہیں پڑھتے. 3 کا عدد تو برا نہیں ہے. ہاں 3 کئی برے ہو سکتے ہیں, لیکن 3 کے کہنے کی وجہ سے کہیں عدد تھوڑا برا ہو جاتا ہے, یا 4 کے کہنے سے 4 عدد برا ہو جائے. بھائی 4 کیوں برا ہے؟ 4 ایک عدد ہے, اللہ نے خلق کیا. جیسے 1 خلق کیا ویسے 2 اللہ نے خلق کیا, ویسے ہی 3 بھی اللہ نے خلق کیا, 4 بھی اللہ نے خلق کیا. امام کے 4 رائے, 5 نہیں, 5 دے بات نہیں, 4 ہے. خوب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بس اوقات ہمارے خطبا کچھ ایسے کلمات کے لیے لوگوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ بصیرت نہیں ہے کہ انسان عدد کے ساتھ کھیلتا ہے. نہیں, یہ بصیرت نہیں ہے. بصیرت یہ ہے کہ ہم عدد کو عدد کی حیثیت سے دیکھیں. کچھ 4 نائبین میں سے ایک نائب کو امام نے توقیر لکھی. اس خط میں امام نے جو جملہ لکھا ہے امام کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں, سنیں گے آپ حضرات زمانے کے امام کی توقیر کو. سلوات پڑھیں ایک مرتبہ. اللہ امام ہی فرماتے ہیں اما الحوادث الواقعه التي فرجعوا الى رواه احاديثنا فانهم حجت عليكم ونحن حجت الله عليكم. اے ہمارے ماننے والوں, اپنے نائب کو کہہ رہے ہیں, اے میرے نائب میرا یہ پیغام ہمارے ماننے والوں تک پہنچا دو. یہ توقیر صرف نائب کے لیے نہیں تھی بلکہ جتنے ماننے والے تھے سب کے لیے امام نے لکھا. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعو, جتنے بھی فتنے پیدا ہو, جتنے واقعات اس دنیا میں رونما ہوتے ہیں, ان واقعات میں نہ CNN کو دیکھو, نہ فاکس نیوز کو دیکھو. فاکس نیوز کے ذریعے حق اور باطل کو نہ پہچانو, CNN کے ذریعے حق اور باطل کو نہ پہچانو. امر حوادث الواقعات التي, جتنے بھی کرنٹ ایشوز ہیں, جتنے بھی زمانے کے حوادث ہیں, ان حوادث کو پہچاننے کے لیے, ان کو تشخیص دینے کے لیے فرج ہو, رجوع کرو الى رواق احادیثنا, جو لوگ ہماری احادیث کی روایت کرتے ہیں, جو ہماری احادیث کو نقل کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرو, ان سے معلوم کرو کہ ان احادیث کو ہم کس طرح سے پہچانے. بس امام یہ فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں, اگر اپنے زمانے میں حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے زمانے کے فقہا کی طرف رجوع کرو. پھر امام نے جو جملہ کہا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, ہر شیعہ سنے. امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم حجتن علیکم, حجتنا علیکم,
یہ رومان احادیث ہماری طرف سے تم پر معین کیے گئے ہیں، ان کو ہم نے حجت بنایا ہے، وَنَحْنُ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ہمیں اللہ کی ذات نے اس دنیا میں حجت بنا کر بھیجا اور ہم نے اپنے رواد حدیث کو تمہارے لیے حجت بنا دیا ہے۔
امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھیں۔
بس امام کیا فرما رہے تھے؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمان غیبت میں نظام بنا دیا ہے، میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، لیکن میرے پردہ غیبت میں جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا نظام ختم ہو جائے گا، ہمارے پردہ غیبت میں جانے کی مثال کچھ ایسی ہے۔ معصوم یہ فرماتے ہیں امام زمانہ کے پردہ غیبت میں جانے کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جیسے سورج بادل کے پیچھے چلا جائے، جیسے سورج بادل کے پیچھے چلا جائے، جب بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے تو سورج ختم نہیں ہو جاتا، اس کی روشنی کی کرنیں پڑی پڑتی رہتی ہیں، اس کی روشنی پھر بھی آتی رہتی ہے۔ اگر دنیا میں روشنی باقی رہتی ہے تو پھر بھی سورج ہی کی وجہ سے رہتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے امام زمان آج پردہ غیبت میں ہیں، آج بادلوں کے سائے میں ہیں، لیکن ان کی روشنی موجود ہے اور اس کی کرنیں آج بھی موجود ہیں۔
اس سورج کی روشن کرنیں فقہاء آل محمد ہیں، آج اس دنیا میں رواد احادیث آل محمد ہیں، جن سے ہمیں حدیث آل محمد ملتی ہے، وہ حجت ہیں ہمارے لیے۔
اور اگر ان میں سے کوئی ایک فقیہ نظام بنائے، مدبر ہو، مدیر ہو، کوئی ایسی شخصیت کو زمانے کے حالات کو سمجھتی ہو، جس کے سامنے فقہا کی تسلیم ہو جائے، ہر فقیہ ہمارے لیے ایک ستارے کی مانند ہے، ہر فقیہ ہمارے لیے ایک روشنی کی کرن ہے، ہر فقیہ کا تعلق زمانے کے امام کے ساتھ ہے۔
اگرچہ فقیہ کی اپنی شرائط ہے، اگر کبھی فرصت ہوئی تو میری مراد، جب میں فقیہ کہہ رہا ہوں اس سے مراد ہر فقیہ کہ جو نام کا فقیہ ہو، نہیں سو کاٹ بنا رہی ہے، جو اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ فقیہ کی معصوم نے تعریف کی فقیہ سے مراد کیا ہے۔ گیارہویں امام نے فقہا کی، فقہا کی تعریف کی ہے، فرمایا اما من الفقہا، فقہا میں سے وہ لوگ کہ جو اپنے دین کے محافظ ہو، جو اپنی خواہشات کے مخالف ہو، جو لوگ اپنی خواہشات کے مخالف ہوں اور اپنے دین کے محافظ ہوں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہوں، یہ صفات رکھنے والے وہ فقیہ ہیں۔ فللعوام ان یقلدوہ، عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے فقہا کی تقلید کریں کہ جو اپنی خواہشات کی مخالفت کریں۔ عزیزان گرامی، جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہو وہ فقیہ نہیں ہوا کرتا ہے، ہمارے مکتب میں فقیہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کی اتباع کرے، اس لیے وہ نمائندہ اس ذات کا ہے جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے پیغام پر خواہشات سے گفتگو نہیں کرتے ہیں بلکہ مگر جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو جب نمائندہ رسول خدا کا ہے تو وہ خواہشات سے عمل تھوڑا کرے گا، وہ اپنے خواہشات کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اگر فقہا میں سے کوئی ایسی شخصیت کہ جس کے سامنے فقہا بھی تسلیم ہو جائے، علماء بھی تسلیم ہو جائے، بزرگان تجدید تسلیم ہو جائے اور احوال تسلیم ہو جائے، تو ایسا شخص رہبری کے منصب پر فائز ہو گیا، ایسے شخص کی اطاعت واجب ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے زمانے میں رہبری کے منصب کو مشکوک بنایا جاتا ہے۔ بصیرت کا معنی کیا ہے؟ بصیرت کا معنی یہ ہے کہ مومن ہر زمانے میں زمانے کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو، امام کو بھی سمجھتا ہو، نائبین امام کو بھی سمجھتا ہو، ان کی بصیرت رکھتا ہو، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمانے میں اپنے راہبر سے دور ہو جائیں، اپنی راہبری سے دور ہو جائیں۔
آج کا راہبر ایران کا راہبر نہیں ہے، وہ کسی خاص خطے کا راہبر نہیں ہے۔
یہ بعض اوقات آپ جب میڈیا کو سنتے ہیں تو آپ کو میڈیا یہ کہتے ہیں لیڈر آف ایران، نہیں، ہمارے مذہب میں کسی ایک خاص خطے کا راہبر نہیں ہوتا۔
اگرچہ ہر امام کسی ایک خاص خطے میں امام رہا ہے، امیر المومنین کوفہ میں خلیفہ تھے، لیکن کوفہ میں خلیفہ بن جانا ان کو عراق کا امیر نہیں بنائے گا، بلکہ امیر المومنین ہر زمانے کے امیر ہیں۔ اسی طرح اگر امام حسین کربلا میں آئے تو وہ کربلائی نہیں ہو جائیں، بلکہ ہر کربلائی ان کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ ہر امام کسی ایک خاص علاقے میں رہا ہے، پیغمبر اکرم مدینہ میں رہے تو مدینہ میں ان کا ہونا ان کو مدنی نہیں بنا دے گا، بلکہ ہر شخص کو مدینہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوتا ہے جہاں امام ہوتا ہے وہی مدینہ بن جاتا ہے، جس علاقے میں امام رہتا ہے وہی علاقہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اور آج اگر اس زمانے میں اللہ نے یہ منصب ایک فقیہ کو دیا ہے، ایک سید کو دیا ہے، ایک عارف کو دیا ہے، ایک مدبر کو دیا ہے، ایک مدیر کو دیا ہے، ایک سیاستدان کو دیا ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جو آج کے زمانے میں آئمہ علیہ السلام کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہے،
ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ آج سید علی خامنائی ہمارے راہبر ہیں۔ صلوات پڑھا لیں، یہ شخصیت معمولی شخصیت نہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے متعلق ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت اپنے زمانے کے بہت بڑے آ رہے ہیں۔ جب سید علی خامنائی کے سامنے آتے تھے تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دینا چاہتے تھے۔ امام خمینی کے زمانے میں آیت اللہ عظما عراقی استاد تھے امام خمینی، لیکن جب امام خمینی اس منصب پہ فائز ہو گئے تو آیت اللہ عراقی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دروازے تک جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دینا چاہتے تھے، پھر یہ جملہ کہتے تھے السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ایک زمانے کی برجا شخصیت بول رہی آیت اللہ مصباح، آج اس زمانے کی عظیم فلسفی شخصیت ہے، حوضے کا ستون ہے، حوضہ علمیہ کا عظیم ستون ہے، ایک مجتہد ہے، لیکن جب وہ راہبر عظیم کے سامنے آتے ہیں تو وہ نہ صرف ہاتھ پہ بوسہ لینا چاہتے ہیں بلکہ پاؤں پہ ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک شخص کی اہمیت نہیں ہے بلکہ شخصیت کی اہمیت ہے۔ سید علی خامنئی نخامنائی اس وقت شخص نہیں ہے بلکہ ایک منصب کا نام ہے، یہ وہ شعاع ہے، یہ وہ کرن ہے کہ جو نظام امامت کے ساتھ ہمیں متصل کرتی ہے، جس سے آج شعائیں پھوٹتی ہیں، جس سے آج مذہب کی حمایت ہوتی ہے۔ آج مکتب تشیع پر افتخار مذہب بن گیا، پر قدرت مذہب بن گیا۔ آج اگر راہبری نہ ہوتی تو داعش سے ہمیں کون نجات دیتا، آج اگر راہبری نہ ہوتی تو ہمارے مراکز مطہرہ کی کون حفاظت کرتا، آج اگر راہبری نہ ہوتی تو یہ کربلا کی طرف ملین ہا لوگوں کا ہجوم جو جاتا ہے یہ کیسے جاتا، آج اگر راہبری نہ ہوتی تو ہماری نمائندگی نہ ہوتی، یو این او میں آپ کے مکتب کی آواز اگر بلند ہوتی ہے تو راہبری کی وجہ سے بلند ہوتی ہے۔ آج نمائندہ راہبر اسی یو این او میں کھڑا ہو کر اہل بیت اطہار پہ سلام بھیجتا ہے، آج وہ نمائندہ یو این او میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم زمانے میں آزاداری بھی زندہ ہے،
تو اس کا ایک سبب خود یہ راہداری ہے. قاری ایک عالم بزرگوار ہی کہہ رہے تھے ایام عذاب میں راہبر معظم مسجد جمکران میں آتے ہیں اور مسجد جمکران میں مخصوص مقام پر بیٹھ کر رات بھر کے لیے عزیزو عزادار صرف ہم نہیں ہمارے فقہا بھی عزادار ہیں. ان دنوں میں ہمارے فقہا ہمارے مراجع اپنے گھروں میں عزاداری مناقب کرتے ہیں, خود عزادار بن کے بیٹھتے ہیں, لوگ ان کو بوسا دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ وارث حسین یہ مظلوم کربلا کے وارث ہیں, عزاداری ان کی وجہ سے. کہیں ایسا ہو کہ ہم یہ تصور کریں یہ عزاداری ہماری وجہ سے زندہ, یہ عزاداری ان شعاؤں کی وجہ سے زندہ ہے جنہوں نے حقیقت عزاداری کو سمجھا ہے. آئیے عزیزو, آج پانچ محرم کا دن گزر گیا, جوں جوں یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اتنی ہمارے دلوں کی کیفیت بدلتی چل جاتی ہے, اور جوں جوں یہ دن ایک دن کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے متعلق زیارت عاشور میں جب چھٹے امام نے اس زیارت کو نقل کیا جو زیارت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, اس میں کہا گیا یوم عاشورا یوم تبرک بی بنو امیت وابن آکل ذی الاخبار یعین ابن نعیم. اس مصیبت میں ہم ساری زندگی گریا کریں تو کام جانتے ہیں اس میں کیا رکھا گیا. یوم عاشورا وہ دن ہے کہ جس دن بنی امیہ نے عید منائی, اس لیے کہ قتل ہے امام حسین. اور جتنی مصیبتیں ہم ان چند دنوں میں تقسیم کرتے ہیں, کبھی ہم حبیب کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں, کبھی مسلم ابن اوس سے جا کے مصیبت کو بیان کرتے ہیں, کبھی حور کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ کوئی مختلف دنوں میں واقع نہیں. ایسی تو ایک یوم عاشورا تھی, ہائے یوم عاشورا, ہائے یوم عاشورا جس کو سوچ سوچ کے میرے چوتھے امام ساری زندگی گریا کرتے, میرے چوتھے امام کو کبھی نہیں بھولا ہے. لیکن عزیزو ایک ہستی پردہ غیبت میں بیٹھ کر نہ صرف 40 سال بلکہ 1200 سال ہو گئے. کوئی کہتی نظر آتی ہے میرے جلتے یا گجرتے, اے حسین یہ مظلوم ہے کربلا, میں آپ کے گھر میں کون کے آنسو رکھا, میرے سلام ہو پردہ غیبت میں موجود امام, اے میرے مولا ہم تو پھر بھی مجلسوں میں آ جاتے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں, گریا اجاری کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پرسا دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہاتھ ملا کے ماتم کرتے ہیں, لیکن میرے مولا آپ کے ساتھ کون ہے, آپ کو پرسا دینے والا کون ہے, آپ کو اون محمد کون پرسا دیتا ہے, آپ کو علی اکبر کا کون پرسا دیتا ہے. اے تنہائی میں زندگی کرنے والے امام عزیزو, آج آئیے دو شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ رو سکیں گریا کر سکیں. معصوم یہ فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی الا عین بکت فی حسین فی حسن حسین, مگر ایک آنکھ بروز قیامت گریا نہیں کرے گی, ایک آنکھ نہیں روئے گی. معصوم فرماتے ہیں یہ وہ آنکھ ہے جس نے میرے جد امجد کے لیے کیا. آؤ تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں آج لوگ, آئیے روزے عاشورا چلتے ہیں.
جب میرے مولا مدینہ سے نکل رہے تھے تو حضرت عبداللہ جب خدا حافظی کرنے کے لیے آئے نا تو حضرت جو اپنے ساتھ دو ننے بچوں کو نکل آئے. آ کر عبداللہ نے حضرت زینب کے حوالے کیا اور امام حسین کی بارگاہ کا مولا میں تو نہیں جا سکتا ہوں لیکن میں اپنے ساتھ دو نشانیاں دے کے جا رہا ہوں. عزیز جب بھی آن محمد کو یاد کرے نا صرف بچوں کو یاد نہیں کرے بلکہ یہ مخصوص کرے اس ماں کے ساتھ جو شریکت الحسین تھی. کاش 10 دنوں میں ایک دن ہم معین کرتے کہ جس دن ہم زینب کے ساتھ مخصوص کر رہے آئیے اور محبت کے ذریعے آج زینب کو یاد کرتے ہیں. وہ بیوی جو اپنے بھائی کے لیے ہر لمحے تڑپتی تھی ابھی لوگ جس کا ہر لمحہ گزرتا تھا تو حسین کو دیکھ کر گزرتا تھا, جو کبھی سکون نہیں پاتی تھی جب تک اپنے حسین کو دیکھ رہے. شب عاشور جو آئی شب عاشور کو میرے مولا عباس عرفدار نے جب بچوں کو جمع کیا تو بچوں کو جمع کر کے میرے مولا نے تیار کرنا شروع کیا. ان بچوں میں 2 بچے ایسے تھے جو بہت کم سن تھے, وہ زینب کے لال اور محمد ہے. ان دونوں بچوں کو بھی میرے مولا نے تیار کرنا شروع کیا اور پھر کبھی اپنے خیمے میں اپنی ماں زینب کے پاس گئے ہوں گے, آخری لمحات میں اپنی ماں کو کہا ہوگا شب عاشور کے قریب ہمیں معاف کر دینا, ہمیں ہمارے بابا نے بھیجا اس لیے تھا تاکہ اپنے چچا کے ساتھ اپنے باپوں کے ساتھ وفا کر سکیں. عزیز زینب بھی اپنے بچوں کو سر پہ ہاتھ پھیر کر کہہ رہی تھی اے میرے بچوں تیار ہو جاؤ, کل وفا کرنے کا دن ہے, اے میرے بیٹے شب عاشور ہے, کہیں ایسا نہ ہو ایک کل حسین مدد کے لیے پکارے تو کوئی مدد کرنے والا نہ رہ جائے, اے میں زینب برداشت نہیں کر سکوں گی. عزیز جب عاشور کا دن آ گیا تھا تو جب سارے اہل بیت جانا شروع ہوئے تو 2 بچے میرے مولا حسین کے سامنے آئے, ایک کا نام عون ہے ایک کا نام محبت ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں شیعہ ذرا سوچو تو صحیح, ایک جب بچے میرے مولا کے سامنے آتے ہو گے تو ایک شجاع باپ کا بیٹا علی جیسے باپ کا بیٹا جب بچوں کو دیکھتا ہوگا تو اپنی غربت کا احساس کرتا ہوگا, کہتا ہے خدا کیسا زمانہ آ گیا, اے میری مدد کرنے والا تو کوئی موجود نہیں. اے میرے گھر میں بچوں آؤ ذرا بچوں کی یاد کرتے ہیں, اے میرے جوانوں آؤ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کربلا میں یہ ننھے بچے حسین کی بارگاہ میں آ گئے, آ کر کہا مولا ہمیں جانے کی اجازت دے. تو دونوں بچوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے مولا حسین ہی کہہ رہے تھے اور میری زینب کا سرمایا. وہ جعفر تیار کا سرمایا اور میرے عبداللہ کا سرمایا تم تو بن جاؤ. لیکن یہاں راوی لکھتے ہیں ایک مرتبہ میرے مولا نے دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں لیا, اے شاید میرے مولا یہ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ عبداللہ موجود نہیں ہے اب باپ کا سہارا تو نہیں ہے, لیکن میرے مولا باپ بن گئے. دونوں بچوں کو شفقت کی محبت کی. پھر اس کے بعد میرے مولا نے جب دونوں کو رخصت کرنا چاہا تو ایک مرتبہ کہا جاؤ اپنی اما کو خدا حافظ کر دو, ایک مرتبہ اما کو خدا حافظ کر کے مادر گرامی کو خدا حافظ کر کے خیمے سے دونوں بچے نکلے. ابھی تو بڑی جنگ کی ہے دونوں بچوں نے, اس طرف سے حسین دیکھ رہے تھے آیا اشکیا پہ حملہ کیا, لیکن چونکہ ننھے بچے تھے میں صرف مختصر کرتا ہوں یہاں مقتل لکھا, ایک مرتبہ ایک بچے پہ حملہ ہوا, ایک مرتبہ اٹھا کر خیمے کی طرف آئے, خیمے میں لا کر
Yeah.